أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستو, محترم ماں اور بہنوں, بنی اسرائیل کے دو رکوع, سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع ختم ہو گئے. کل کچھ اصولی باتیں آئی تھیں جس میں بتایا گیا تھا کہ انسان بڑا عاجل پسند, اجلت پسند ہے, اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اپنے کیے کرتوت کی جواب دہی کرنی ہے, کسی اور کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا, وہ کسی اور کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا, اور اگر کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو اسے دنیا ہی میں ہم سب کچھ دے دیں گے, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ آخرت کے لیے کام کریں گے ان کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اس طرح کی کچھ بیسک پرنسپلس اور کچھ بنیادی باتیں کل آئی تھیں. آج 10-11 بڑی اہم اور بنیادی اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ان آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتا دوں میں, جیسا کہ ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ آپ پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی. اب وہ دن قریب آ لگا تھا جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمانے والے تھے. گویا کہ ابھی 8-10-12 مہینے باقی رہ گئے تھے اس سورت کے نزول کے وقت. اس سورت کے نزول میں یہ باتیں جو اب آ رہی ہیں یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ اب جب پہنچیں گے تو وہاں جو اسلامی ریاست قائم ہوگی اس اسلامی ریاست کا منشور کیا ہوگا. گویا کہ اٹس اے مینیفیسٹو آف اسلامک مشن, اسلامک دعوت. دعوت اسلامی کا جو مرحلہ ہے آگے کہ ایک ریاست قائم ہوگی, اس ریاست کا گویا کہ منشور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتخابات آتے ہیں تو ہر پارٹی اپنا منشور پیش کرتی ہے, اپنا مینیفیسٹو پیش کرتی ہے, اور سارے جھوٹے وعدوں پر مشتمل ہوتے ہیں وہ منشور. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک منشور پیش کیا, اللہ تعالیٰ نے ایک مینیفیسٹو پیش کیا اور بتایا کہ اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی اور عنقریب قائم ہونے والی ہے تو ان بنیادوں پر ہماری اسلامی ریاست قائم ہوگی. تو یہ گویا کہ منشور ہے اور انہی کی بنیاد پر ہم آگے بتائیں گے. یہاں صرف یہ ہے کہ کچھ اصولی باتیں ہیں اور اس کو آگے چل کر قانون کا درجہ دیا گیا. مدینے میں ہم جب پہنچتے ہیں اور مدنی آیات میں ہم جب پہنچتے ہیں تو انہی باتوں کو قانون کا درجہ عطا کیا گیا. یہاں صرف تعلیمات ہیں, یہ صرف ایک ٹیچنگز کی حد تک ہے, قانون نہیں ہے یہ, لیکن آگے چل کر ان باتوں کی بنیاد پر قانون بنا دیا گیا. اور ایک بات تو یہ ہے, پرنسپلی ہم یاد رکھیں, اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گویا کہ مینیفیسٹو منشور ہے, اسلامی منشور ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جیسا کہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ عدل, احسان اور ایتا ایذ القربا, اس کی تشریح اب ملے گی, اور پھر فحش, منکر اور بغی, اس کی تشریح ملے گی. تو 11 نکات اب جو آ رہے ہیں وہ 11 نکات دراصل جو ہے انہی چیزوں کی تشریح ہے. یہ نمبر دو, بات نمبر دو سمجھنے کے لیے. نمبر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بیسک باتیں, جو بنیادی تعلیمات اور اسلامی منشور جو پیش کیا جا رہا ہے, اسی قسم کی باتیں سورہ انعام میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ملتی جلتی باتیں ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا اور آج بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی بنیادی باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بلایا وادی طوا میں, اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو احکام عشرا, 10 کمانڈمنٹس جسے کہا جاتا ہے, پتھر کی تختیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کر دیے تھے احکام عشرا, 10 کمانڈمنٹس, وہ انہی پر مشتمل تھے 10 کمانڈمنٹ. یہاں 11-12 بات آتی ہے لیکن انہی باتوں کا ایکسپینشن ہو سکتا ہے. 11 کے تعداد میں اور 10 کی تعداد میں جو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں 11 کی تعداد آئے گی, لیکن اصل میں یہ وہی 10 بنیادی باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بنیادی باتیں اب آ رہی ہیں وہ تمام شریعت کی بنیادی باتیں تھیں. یہ صرف اسلام کی نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، تمام انبیاء کی شریعت میں، یہ گویا کہ 10 بنیادی باتیں تھیں اور سارے مذاہب اس معاملے میں اٹ پار ہیں، سب ایکول ہیں اس معاملے میں کہ ان کی بنیادی تعلیمات یہ تھی. یہ تین گویا کہ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے تمہید ہے یہ. اب پہلی بات، پہلی شق یا پہلی جو دفعہ ہے، فرسٹ آرٹیکل اس اسلامی منشور کا جو فرسٹ آرٹیکل ہے وہ یہ کہ لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ بنیادی بات ہے اور اسلام کی سب سے پہلی بات ہے، پہلی تعلیم یہی ہے کہ سب سے پہلا حکم جو اسلام دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور اگر تم نے ایسا کیا، یہاں سنگولر کا صیغہ ہے، تو کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، اگر تو نے ایسا کیا تو پھر جو ہے مذموم و مخذول ہو کر، بیچارہ اور بے کس ہو کر تو بیٹھا رہ جائے گا. یہ حکم ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور اس پر گزشتہ سال اور اس سے پہلے سال میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. شرک انتہائی مبغوض گناہ ہے. اور اس پر میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ ایک مثال کے ذریعے سے، اور یہ مثال گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی مثال ہے. انجیل میں یہ مثال آتی ہے لیکن اس کے بعد حکیم الامت کی کتاب میں بھی، یہ گویا کہ خطبات حکیم الامت میں بھی یہ مثال دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شوہر اپنے بیوی کے ناز و نخرے برداشت کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ کی جلی ہوئی روٹی کھا سکتا ہے، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے، اسے برداشت کر سکتا ہے. تھوڑا بہت غصہ کرے گا، ڈانٹے گا، لیکن پھر بھی برداشت کر لے گا، کھا لے گا. اپنی بیوی کے ساری غلطیوں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو کسی ایرے غیرے کے ساتھ کسی ایسے ویسے حالت میں دیکھنا ہرگز کوئی شوہر برداشت نہیں کرے گا. یہ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. اس کے بعد علماء نے، مفسرین نے اس کو دیگر پیرا میں بیان کیا ہے. شرک ایسا ہی گھناؤنا پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو جرم سرزد ہو جائے اسے معاف کر سکتا ہے. نمازیں ادا نہیں ہوئی، روزہ نہیں رکھا، فلاں نہیں کیا، کسی کو گالی دے دیا، یہ سب ممکن ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ کسی اور کے آگے ایسی ویسی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے، اس کے آگے منت سماجت کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے دیکھنا ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا. یہ اس کے شان کے خلاف ہے. تو کہا کہ لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو مذموم ہو کر بیٹھ جاؤ گے. اس لیے کہ ایک مذموم حرکت تم نے کی تو تم پر مذمت طاری ہو جائے گی، تم پر اللہ کی لعنت طاری ہو جائے گی، تو تم مذموم ہو کر بیٹھ جاؤ گے. اور یہ مخذولہ جو بیٹھنے کا جو لفظ آیا ہے، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ بیٹھنا گویا کہ ایک ضعیف ترین حیت ہے. ایک آدمی ضعیف ہو کر، مجبور ہو کر، لاچارگی کے عالم میں جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کے پاس قوت نہیں، اس کے پاس اعتماد نہیں، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا، تو اسے کہا جاتا ہے مخذولہ. تو شرک کرنے کے نتیجے میں انسان گویا کہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے، اور بے بس ہو کر، مجبور ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اس کی زندگی کے اندر وہ اعتماد نہیں پایا جاتا. تو پہلا حکم یہ ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہ آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وقضى ربك الا تعبدوا، نمبر دو، پوائنٹ نمبر دو، اسلامی منشور کی دفعہ نمبر دو، آرٹیکل نمبر دو اب پہنچ رہے ہیں. وہ یہ کہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقضى اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قضا وصا کے معنی میں، اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تاکید ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ اور بار ریپیٹ کیا گیا، پہلی دفعہ میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو، دوسری بار یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ گویا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بار اپنا ذکر کیا. پہلی دفعہ میں تو آ گئی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اب ماں باپ کا درجہ بلند کر کر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ دفعہ نمبر دو ہے، یہ شق نمبر دو ہے، یہ آرٹیکل نمبر دو ہے کہ والدین کی اہمیت کو دلوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اور وجدان کے اندر گویا کہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے الفاظ ان آیت میں استعمال کیے. کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر دو میں سے ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ، اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، اور ان کے ساتھ قول کریم، تہذیب و شائستگی کی گفتگو کرو، اور تم ان کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں شفقت کے ساتھ پالا تھا، پروردگار تو بھی ان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما. یہ جو آیتیں ہیں بڑی پیاری آیتیں ہیں، اس کو پڑھنے کے ساتھ ایک نوجوان کے دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے شعور کے شعور انگڑائی لینے لگتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا اس کا برتاؤ ہونا چاہیے اور ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، اسے قرآن مجید واضح کرتا ہے. اور اب یہ دیکھیں، پہلی بار جو تھی، پہلی جو دفعہ ہے وہ عدل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کرو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم ہے، احسان میں جو ٹاپ موسٹ جسے اہمیت حاصل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، احسان کا رویہ اختیار کرو، یہ کہا گیا ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے پر بار بار قرآن نے تحقیق کی. ماں باپ کو نہیں کہا کہ تم بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرو، محبت سے پرورش کرو، ان کی نگہداشت کرو، بار بار والدین کو توجہ نہیں دلائی گئی، لیکن بچوں کو بار بار توجہ دلائی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ تمہارا برتاؤ صحیح ہونا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ نفسیاتی طور پہ یہ اس لیے ہے کہ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کے خواہ جوان ہوتے ہیں، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی صلاحیت، اس پر اسے کافی اعتماد ہوتا ہے اور وہ اپنی ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جبکہ والدین ایک پچھلی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، پچھلے جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں، ہم جدید جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں. تو نوجوانوں کے اندر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم والدین سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں، ان سے زیادہ وسائل رکھتے ہیں، ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. یہ جب احساس ہوتا ہے تو اختلافات کی بنیاد پڑتی ہے اور سابقہ جنریشن پر توجہ کم ہوتی ہے اور آدمی اپنی بیوی، اپنے بچوں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ تو اب جانے والے ہیں، خبر ان کی منتظر ہے والدین کے لیے. میری بیوی، میرے بچے، ان پر پیار، ان پر شفقت، اپنی ساری گویا کہ توجہ، اپنا وقت، اپنے پیسے، اپنی صلاحیتیں ان پر لگاتا ہے، اس لیے کہ فیوچر ہے، وہ مستقبل ہے، وہ بچے مستقبل ہیں، بیوی مستقبل ہے، بیوی حال ہے، بچے مستقبل ہیں. تو اپنے حال پر، اپنے مستقبل پر انسان جو ہے انرجی، صلاحیت، ٹائم، پیسے، سب کچھ لگاتا ہے، اور جو گزر گئے گویا کہ جن کا جنریشن پاسٹ جنریشن ہے ان پر توجہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے بار بار توجہ دلائی کہ ماں باپ کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک سرسبز شاداب جو سمجھے کہ ایک پودا ہے، اس پودے کو ہم دیکھتے ہیں کہ دانے سے وہ پوری سرسبزی اور شادابی لیتا ہے، دانے سے پورا چوستا ہے وہ، اور وہ پودا لہلاتا اٹھتا ہے اور وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور دانا کھوکھلا کے کھوکھلا رہ جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چوزا انڈے کے اندر سے ساری غذا کو چوستا ہے، چوزا چوس کر وہ چوزا جو ہے تناور بن کر نکلتا ہے اور انڈا چھلکے کی شکل میں بدل جاتا ہے، اس کے علاوہ انڈے کی اور کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی طرح ماں باپ کی محبت، ان کی جدوجہد، ان کی کاوشیں، ان کی جوانی، ان کی صلاحیتیں، ان کے پیسے، ان کے اوقات کو اولاد استعمال کرتی ہے، چوستی ہے، جس طرح سے چوزا چوستا استعمال کرتا ہے. پھر اس کے بعد چوزا تمہارا ہو کر جب پھوڑ کر نکلتا ہے تو انڈا جیسے چھلکا باقی رہ جاتا ہے، ویسے بوڑھے والدین بس ہڈی اور چمڑے کے ایک پنجر بن کر، ایک ڈھانچہ بن کر رہ جاتے ہیں، ان سے جتنا لینا تھا لے لیتی ہے اولاد. اس کے بعد والدین کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ ایک چھلکا ہے جو اب پھینکنے کے قابل ہے، اس یہ حیثیت ہو جاتی ہے. تو قرآن نے اس وقت توجہ دلائی کہ ان کے ساتھ تمہارا کریمانہ برتاؤ ہونا چاہیے، تمہارا برتاؤ شائستگی کا برتاؤ ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید اس کی اہمیت دیتا ہے. اور پھر یہ جو قرآن نے کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر، کبر کا مطلب ایک جلال کی کیفیت ہے، بڑھاپے اور ذوق کی حالت بیان کرنے کے لیے کبر. ان میں سے کوئی اگر بڑی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ تم گویا کہ اف کر بھیا، اف تک نہ کہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد ان کے جھڑکنا نہیں ہے، جوانی میں ان کو جھڑکا جا سکتا ہے، جوانی میں ان کو ڈانٹا جا سکتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہ اس لیے بتایا گیا کہ ضعیف ترین حالت پر توجہ دلائی گئی ہے، گویا کہ جذبے کو بھارا گیا کہ والدین جبکہ ضعیف ہو چکے ہیں اب تمہاری توجہ کے مستحق ہیں. جوانی میں اگر تم ان سے ٹکر لو گے تو وہ برابر جواب دے سکتے ہیں، لیکن ضعف میں جبکہ ان کا سہارا تم ہی ہو تو تمہارے رویے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. اس لیے لفظ کیوں کے جو حقوق تھے وہ حقوق یہ نہیں دیا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ خدا کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کرتے تھے اور بندوں کے ساتھ بھی غلط رویہ اختیار کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی درد بھرے لہجے میں کہتا ہے کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ آخر ان لوگوں میں ایسے لوگ کیوں نہیں اٹھے جو ان کے غلط کاریوں پر انہیں روکتے. کسی سوسائٹی کے اندر بگاڑ سے اگر بچانا ہو تو سوسائٹی کے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو برائیاں پھیلتی ہیں، ان پر گرفت کریں، سرزنش کریں. اللہ تعالیٰ بڑے افسوس کے ساتھ انہیں پکار کر کہتا ہے کہ آخر ان لوگوں میں ایسے بھی کیوں لوگ پیدا نہیں ہوئے جو ان کے منکرات پر، ان کی غلطیوں پر ان کے ہاتھ پکڑتے. سوچیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جبکہ سنیما تھیٹر کی طرف عورتیں جاتی تھیں، وانی باڑی میں پورا ہنگامہ تھا کہ وہاں پدور گیٹ کے پاس عورتوں کی چوٹیاں کاٹی جا رہی ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور سنیما پر بڑی پابندی تھی. بہت اچھی بات تھی، کتنی اچھی بات تھی کہ معاشرے کے اندر ایک خرابی دیکھی، معاشرے کے بڑے لوگوں نے اقدام کیا، آگے بڑھے اور لوگوں کو منکرات سے روکنے کی کوشش کی ان لوگوں نے. لیکن اس کے بعد وہ جذبہ کیوں ہمارا ٹھنڈا پڑ گیا؟ اب گھر گھر کے اندر سنیما تھیٹر، ایک ایک نہیں تمام بڑی فلم کے سنیما تھیٹر داخل ہو گئے، تمام چینل گھر کے اندر دوڑنے لگے. اس پر کوئی
تمہارے اندر، وہ ایسے لوگ کیوں نہیں اٹھے جو اٹھتے اور لوگوں کو منکرات سے روکتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو سوسائٹیز کے اندر ایسے لوگوں کا اٹھنا ضروری ہے جو قوم کو اس کی برائیوں پر سرزنش کرے، روکیں، انہیں بچائیں. اور اگر قوموں کے اندر اس طرح کے لوگ ختم ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہو جاتی ہے قوموں کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیوں ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جو ان کو پہلے منکر سے، برائیوں سے روکتے؟ نبی سما کانو یہ فلون، کتنا برا کارنامہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے کہ ان کی بڑی اکثریت ایسی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کی حمایت میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر کام لیتے ہیں. لبیس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا برا ہے ان کا نفس جو نہیں ان باتوں پر آمادہ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ کی سخت کا سخت عذاب ان پر آیا اور اللہ کے غضب میں یہ گر چکے. وفی العذاب ہم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں یہ داخل کر دیے جائیں گے. اور فرمایا گیا کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے نکلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر واقعی معنوں میں ایمان لے آتے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے. ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے نکلے اور اکثریت ان کی فاسق رہی. پھر فرمایا گیا کہ ان یہود کے اندر تم دیکھو گے کہ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، ایمان والوں کے ساتھ عداوت میں تم سب سے زیادہ سخت پاؤ گے تو یہود کو اور مشرکین کو. اسی کو آج کے مفکرین نے تھوڑا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یوں بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ سخت الیہود والحنود کو پاؤ گے. مشرکین کا جو لفظ تھا وہ کفار مشرکین مکے کے تھے، لیکن موجودہ دور میں بتایا گیا کہ یہود اور حنود، یعنی یہودی اور ہندو، ان دونوں کا نام لے کر مفکرین نے آج کے زمانے میں لکھا کہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے یہ دو لوگ ہوں گے. اور پھر سورہ احزاب، اگر آپ تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیں، احزاب، سورہ احزاب میں ایک بہت طویل تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا دو حصوں میں بٹے گی، ایک کا سینٹر اسرائیل ہوگا، ایک کا سینٹر ہندوستان ہوگا. دونوں طرف سے اسلام کے خلاف زبردست جنگ ہوگی. اللہ کے رسول نے دونوں قوموں کو بشارت دی ہے، کہا ہے کہ ایسی دو قوموں کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں جو حنود کے، یہود کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا میں اس کے لیے بشارت دیتا ہوں. یہ اگر تفسیر آپ پڑھ کر دیں گے تفصیل میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی دشمنی کے دو مرکز، دو سینٹر ہوں گے. اور ایشیا کا ریجن آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک ویسٹ میں سینٹر پڑے گا یہود کا، اور الحنود کا، ہندوؤں کا، آپ ایسٹ میں سینٹر پائیں گے. اور آج کی دنیا میں بھی یقیناً یہ دو بہت بڑے دشمن اسلام کے پائے جاتے ہیں. عیسائی بھی بہت بڑے دشمن، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ سب سے بڑے دشمن اسلام کے، مسلمانوں کے، یہود ہوں گے اور مشرکین ہوں گے. اور پھر ان یہودیوں کو ملامت کی گئی کہ کتنے برے ہیں یہ یہود کہ اسلام کی مخالفت میں یہ مشرکین کے ساتھ گانٹھ جوڑتے ہیں، دوستی کرتے ہیں. حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے تھا تھوڑا بہت یہودیت میں اور اسلام میں اختلاف بھی ہوتا تو یہ بھی نبی کے ماننے والے، وہ بھی نبی کے ماننے والے، یہ بھی کتاب پر ایمان رکھنے والے، وہ بھی کتاب پر ایمان رکھنے والے، بہتر ہوتا کہ اسلام کا سپورٹ کرتے. لیکن ان لوگوں نے مشرکین کا سپورٹ کیا. قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خرابت میں، دوستی میں تم عیسائیوں کو، نصارہ کو بہتر پاؤ گے. اس سے مراد تمام عیسائی نہیں ہیں بلکہ نصارہ کا ایک خاص گروپ ہے جسے راشد شمعون، جو پال کے بعد کے گروپ کے لوگوں میں سے ایک، انہی کے حواریوں میں سے ایک بڑا آدمی تھا راشد شمعون، اس کے گروپ کے لوگ جو اچھے عیسائی تھے، نصارہ تھے، تو ان کی تعریف کی گئی کہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، عیسائیوں میں سے ایک چھوٹا گروپ ایسا ہے جو تم سے قریب ہے، تم سے مودت رکھتا ہے. یہود اور مشرکین تو تم پر خار کھائے بیٹھے ہیں، لیکن عیسائیوں کا ایک گروپ ایسا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ راشد شمعون ہی کے پیروؤں میں سے وہ نجاشی بھی تھا، جبکہ کفار و مشرکین نے زندگی دو بھر کر دی تھی مسلمانوں کی، تو کس نے سپورٹ کیا؟ مسلمانوں کو مشرکین نے سپورٹ نہیں کیا، یہودیوں نے سپورٹ نہیں کیا. حبشہ کی طرف اللہ کے رسول نے ہجرت کرنے کی اجازت دی اور حبش میں جا کر صحابہ اکرام نے پناہ لی. روایت میں آتا ہے کہ پہلے حبش ہجرت میں تقریباً 5-6 لوگ گئے اور بعد کی ہجرت میں تقریباً 86 مسلمان حبش میں جا کر انہوں نے پناہ لی. پھر کفار و مشرکین نے ایک گروپ کو بھیجا نجاشی کے دربار میں جا کر، کہا کہ دیکھو یہ دغاباز ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، یہ 86 لوگ مکے کو چھوڑ کر آ گئے ہیں. نجاشی سے انہوں نے کہا، وہ حبش کے جو بادشاہ تھا، اس سے کہا کہ ان مسلمانوں کو واپس کرو، تو حضرت جعفر بن ابی طالب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور نجاشی کے دربار میں ایک زوردار تقریر کرتے ہیں. جب وہ تقریر کرتے ہیں تو نجاشی کہتا ہے, اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو وہی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی, تو میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکتا. اس نے انکار کر دیا کفار مشرکین کو سپورٹ کرنے سے اور صحابہ کرام کو اس نے پناہ دی. وہ مسلمان ہوا, اپنے بیٹے کو ایک وفد کے ساتھ بھیجا, اس کا بیٹا آیا اللہ کے رسول کے دربار میں, وہ بھی ایمان لایا, اور اس طرح جتنے راست باز عیسائی تھے وہ سب ایمان لے آئے. فرمایا کہ تم ان میں دیکھو گے کہ ایک ایسا گروپ ہے جو یقیناً تمہارے ساتھ قربت رکھتا ہے. کون ان میں سے؟ قالوا اننا نصارا, جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں. تھوڑا سا یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پال کے متبعین یعنی آج کے عیسائی اپنے آپ کو نصارا نہیں کہتے, نصارا کہتے ہیں مددگار کو, مدد کرنے والوں کو. یہ نصرت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ وہی چیز ہے جب دریا کے کنارے ایک دریا کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے, یہودیوں میں سے سب نے انکار کر دیا تو دھوبیوں کو اور مچھیروں کو جا کر پکارا اور فرمایا کہ من انصاری الی اللہ, کون ہے میری طرف اللہ کی راہ میں مدد کرنے والا؟ تو نحنو انصار اللہ, عیسائیوں نے اس وقت جو پہلے پہلے ایمان لائے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ نصارا لفظ وہی ہے مددگار کا لفظ. تو یہ عیسائی نصارا کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن آج کے عیسائی اپنے آپ کو نصارا نہیں کہتے. اپنے آپ کو انہوں نے جو ٹرم استعمال کیا وہ ان کی بڑی بڑی میٹنگز میں طے شدہ ہے, وہ یہ کہ کرسچن کا لفظ اپنے آپ کو مسیح عیسائیت عیسیٰ کے نام سے انہوں نے جو منسوخ کیا یہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں, عیسیٰ نصارا نہیں کہتے. تو اس سے معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اچھے لوگ تھے اور بعد میں چل کر یہ سب لوگ ایمان لے آئے. ذالک بان منہم قسیسین و رہبان انہم لا یستکبرون, ان میں سے قسیسین یعنی نیک علماء اور تاریک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اچھے علماء تھے, جو تاریک الدنیا فقیر تھے, جو زاہد تھے, جو راہب تھے, وہ سب لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کی بہتری اور کسی قوم کی زندگی کی علامت اس میں ہے کہ اس کے علماء اچھے ہوں. معرف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ کسی قوم کی زندگی کی علامت کہ وہ قوم صحیح ڈگر پر چل رہی ہے, اپنے راہ راست پر مستقیم ہے, منزل کی طرف بڑھ رہی ہے, اس کا اندازہ لگانا ہو تو یہ معلوم کرنا ہو تو دیکھیے کہ اس کے علماء کیسے ہیں. اگر کسی قوم کے علماء راست باز ہیں, حق کو پہچانتے ہیں, حق کے طالب ہیں, حق کے سپورٹر ہیں, تو وہ قوم راہ راست پر ہے, اور اس کے علماء ہی بگڑ جائیں تو قوم بگڑ جائے گی. تو یہ نصارا ایسے تھے جن کے قسیسین, جن کے علماء, جن کے درویش, جن کے فقیر لوگ وہ اللہ کے رسول کا سپورٹ کیے اور وہ سب لوگ ایمان لے آئے. انہوں نے تکبر کا رویہ اختیار نہیں کیا. پھر ساتواں پارہ شروع ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ان عیسائیوں کو ان نصارا کو دیکھو گے تو ان میں کی بڑی اکثریت جو ایمان لے آئی تھی اس وقت, تو فرمایا کہ ان میں سے ایسے ہیں جب کلام الہی ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کلام الہی کے اندر جو فیوض و برکات, جو نور انوار پائے جاتے ہیں اور خدا کے کلام ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر جو جلال پایا جاتا ہے, اس جلال کو محسوس کر کے ان کے دل لرز جاتے ہیں, ترس جاتے ہیں, اور دل کا لرزنا اور ترسنا ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ سیلِ روان کی شکل میں آنسو بہ نکلتے ہیں. قرآن مجید جب وہ سنتے تھے تو ان کے دل لرز اٹھتے تھے اور خدا کے حضور وہ روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. یہ بتایا گیا کہ وہ عیسائی, وہ مسیح کے فالوئرز اور وہ نصارہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو جب تم کلام سناتے ہو تو اس کلام کو سن کر وہ رونے لگتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں, یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, پروردگار ہم ایمان لے آئے اور ہمیں شہادت دینے والوں میں ہمارا نام درج کر لے, اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ایمان لے آئیں گے جبکہ ہم حق کو پہچان چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دینا ہے تو پھر ہمیں ایمان لے آنا چاہیے, لہذا وہ سیدھے سیدھے طور پر ایمان لے آتے تھے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ ان لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر نعمت برسائی اور ان کو جنات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ محسنین کا احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا, اور جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں گے وہ جہنمی ہوں گے. اس کے بعد اب یہاں سے جو شروع ہوگی گفتگو رکو نمبر 12 سے رکو نمبر 16 تک, چار رکو باقی رہ گئے ہیں. یہ چار رکو اختتام کی حیثیت رکھتے ہیں. سورہ نساء کی باتیں اگر آپ کو یاد ہوں تو وہاں بھی ذرا ریکال کر لیجئے کہ آخر کے چار پانچ رکوع ایسے تھے جو بالکل اختتام کی حیثیت رکھتے تھے، اور میں بہت سے مضامین کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اختتام میں ایسا ہوتا ہے کہ سورت کے نزول کے بعد جو سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے ان سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے، اور ان جوابات کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فریم کر دیا. کسی بھی سورت کو اٹھائیں گے، سورہ نساء اٹھائیے آپ، تو سورہ نساء کے نتیجے میں جو سوالات پیدا ہوئے لوگوں کے دلوں میں، اس سوالات کو الگ سے اللہ نے فریم کر دیا تھا، مرتب کر دیا. اسی طرح سورہ مائدہ کے بعد کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے تو ان سوالات کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں درج کر دیا. وہ یہ تھا کہ حلال و حرام کے متعلق اس صورت میں گفتگو ہوئی تھی، شروعات میں گفتگو ہوئی تھی. اب لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوال یہ پیدا ہوئے کہ اللہ سے جو عہد باندھتے ہیں اس عہد کے نتیجے میں ہم کو عمل کرنا چاہیے. اگر ہم نے کوئی غلط عہد باندھ لیا ہو، غلط قسم کھا لی ہو، تو کیا وہ قسم توڑ سکتے ہیں یا اس قسم کو پورا کرنا لازم ہوگا؟ اور پھر حلال و حرام کے متعلق یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر تقویٰ سمجھ کر کوئی چیز حرام ٹھہرا لے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات پیدا ہو رہے تھے. تو ایک کے بعد دیگر تمام سوالات کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. پہلے بیسک اصولی بات بیان کی گئی کہ دیکھو اے مسلمانوں، تم اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرا لو، اور ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ گزرو. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ ٹھہراؤ. بائیس ورثہ فرما دیا گیا. اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو راہبوں کی بات آئی، عیسائی راہبوں کی بات آئی، رہبانیت میں ہو، جوگی، درویش، فقیر لوگ، اس طرح کے بہت سے لوگ اپنے آپ پر کچھ چیزیں حرام ٹھہرا لیتے تھے. وہ یہ کہ تقویٰ سمجھ کر، چونکہ یہ روح جو جسم کے اندر موجود ہے یہ روح اسی وقت پاکیزہ ہوگی جبکہ اس جسم کو خوب ستایا جائے، خوب جھنجھوڑا جائے، اسے غذا نہ دی جائے، روزی نہ دی جائے، یہ حلال نہیں ہے. اس طرح کی ایک اور بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ کچھ صحابہ آئے اللہ کے رسول کے دربار میں، اللہ کے رسول نہیں تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے اعمال کیا کیا ہیں، انہوں نے بتایا تو تین لوگوں نے قسم کھائی. ایک نے کہا کہ دیکھو ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کے رسول کی اتنی بڑی شخصیت ہیں، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم کیسے جنت تک پہنچیں گے، لہٰذا انہوں نے قسم کھائی. ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ ہم جو ہے رات بھر نہیں سوئیں گے، عبادت ہی کرتے رہیں گے، بیوی کے پاس بھی نہیں جائیں گے. ایک نے یہ کہ ہم جو ہے دن بھر روزے رکھیں گے اور روزہ رکھتے ہی چلے جائیں گے. کسی نے یہ منت مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم گوشت اور چربی اور گھی نہیں کھائیں گے. یہ اور اس طرح کے بہت سے لوگوں نے قسم کھا کر حضرت عائشہ کے سامنے بات بیان کر کے چلے گئے. جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو جمع کیا لوگوں کو مسجد میں، آپ نے خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ لوگوں کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہیں؟ نیند، سونا حلال چیز ہے، تم کیوں اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہو؟ بیوی تمہارے لیے حلال ہے، کیوں تم اپنے آپ کو اس کے اوپر حرام کر لیتے ہو؟ گھی اور چربی اور گوشت تمہارے لیے حلال ہے، کیوں اپنے آپ کو تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو؟ دن میں کھانا اللہ نے حلال کیا ہے، کیوں خامخواہ سال سال بھر کے روزے رکھ کر تم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہو؟ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، جو میرے طریقے کا انکار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا. تو کچھ لوگ تقویٰ سمجھ کر اپنے آپ کو حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے. ایک تو یہ مطلب، دوسرا یہ مطلب ہوا کہ حلال و حرام کی تمیز صرف اللہ کو ہے، قانون دینے کا حق. حلال و حرام میں مداخلت کرنا انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ حلال کہے وہ حلال، جو اس نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. تیسری بات یہ کہ ایک حلال چیز گائے ہے، بکری ہے، جو بھی ہے، یہ حلال ہے، لیکن حرام کب ہو جائے گا حلال چیز بھی؟ جبکہ خدا کا نام لیے بغیر کاٹ دیا جائے. خدا کا نام تو لے کر کاٹا گیا، ذبح کیا گیا، لیکن کسی مندر کے اندر، کسی مورتی کے سامنے یا کسی درگاہ کے سامنے قربان کر دیا گیا، یا مردار جانور اٹھا کر کھا لیا گیا، یہ سب حلال کو حرام کرنے کے طریقے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تمام طریقے کو چھوڑ دو، اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال رکھو، حرام نہ ٹھہراؤ. اور حلال کو حرام کیسے کیا جاتا ہے معلوم ہے؟ شدت کی وجہ سے، محض تقوی کا شوق اور شدت کی وجہ سے لوگ اپنے آپ پر سختیاں ڈال لیتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دوسری چیز یہ کہ اللہ نے جو حرام کیا اسے حلال نہ ٹھہراؤ. حرام چیزوں کو کیسے حلال کر لیا جاتا ہے؟ صرف خواہشات کی بنیاد پر، جیسے عیسائیوں نے کیا، سور کو حلال کر لیا، شراب کو حلال کر لیا، بہت سی چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا. تو خواہشات کی وجہ سے آدمی حرام چیزوں کو بھی حلال ٹھہرا لیتا ہے. تو اصولی بات یہ بتائی گئی کہ یہ کام نہ کرو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جتنی حلال چیزیں دیں سب کھاؤ، خوب سیر ہو کر کھاؤ. بلا تصریف، آگے کئی جگہ آتی ہے بات کہ اسراف نہ کرو، لیکن اللہ نے جو حلال چیزیں دیں تمام حلال چیزوں سے استفادہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کا مفہوم ہر سال ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، آج بھی اس پر اصرار کے ساتھ بتا دیں کہ تقوی کا مفہوم یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے حلال و حرام کی تمیز کے لیے ہے. اللہ نے زندگی کے لیے حدود مقرر کر دیے، ان حدود ان باؤنڈریز کا پالن کرنا، اس کا احترام کرنا تقوی ہے. تقوی کا ہم لوگ بہت محدود مفہوم سمجھ لیتے ہیں، قرآن نے تقوی کا اتنا وسیع مفہوم بیان کیا کہ زندگی کے لیے اللہ نے ایک دائرہ قرار دے دیا، دائرہ دے دیا، اس دائرے کو اگر کوئی پھاندتا ہے پھلانگتا ہے تو وہ تقوی کے منافی عمل کرتا ہے. سوچیے کہ ہم لوگ اللہ نے معاشی زندگی میں ہمارے لیے سود کی ایک باؤنڈری دے دی، اس سے آگے جاؤ گے تو یہ سود ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو یہ رشوت کے میدان یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ باؤنڈری اس کو جو لوگ پھلانگتے ہیں ان کا تقویٰ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی رشوت بھی لے سود بھی کھائے پورا غیر غلط طریقے سے اپنا بزنس کرے، پھر وہ بڑی داڑھی رکھ کر جبہ اور کرتا پہن کر نماز اور تسبیح پڑھے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت متقی ہے. قرآن نے بتا دیا کہ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے وہ تقویٰ متقی نہیں ہوں گے. حلال و حرام کی تمیز زندگی کے معاملات کے لیے اللہ نے جو باؤنڈریز مقرر کر دی ان باؤنڈریز کا احترام کرنا تقویٰ ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم مومن ہو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون. پھر ایک اور بات اسی سے یہ پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے فلاں چیز نہیں کھائیں گے، تو اب فرمایا کہ قسم اگر کھا لیا جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. فرمایا کہ لا یعاقبکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یعاقبکم بما عقدتم الایمان. قسم کھانے کے تین طریقے ہیں. ایک تو قسم وہ ہے جو ماضی سے متعلق ہے، ایک آدمی جھوٹی قسم کھائے جان بوجھ کر کہ میں نے فلاں مال اتنے کو خریدا، دو روپے کا مال ہو، کہا قسم کھا کر کہے نہیں اطمان میں لیا آج دس روپے میں، گیارہ روپے نہیں دیے تو بن نہیں پڑتا، قسم کھا کر لوگ کہتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں مسلمان ہوتے ہیں بزنس میں جا کر، آپ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ خدا کا نام لے کر قسم کھا کر اپنے آپ کا مسلمان ہونا جتا کر کہتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ مال دو روپے ڈھائی روپے کا تھا، بیچا انہوں نے آٹھ دس روپے میں. اسے کہتے ہیں یمین غموس، غموس کرنا ڈبانے کو کہتے ہیں. یہ ایسا قسم کھانا ہے جو سیدھے جہنم میں ڈبوائے گا، اس کا کوئی علاج اللہ نے نہیں بتایا. کہ جو جان بوجھ کر سابق کے سلسلے میں قسم کھائے جو گزر چکا وہ یمین غموس ہے، وہ سیدھے جہنم میں گرنے کا ہے، لے ڈوبنے والا قسم ہے یہ. نمبر دوسرا قسم یہ ہے کہ آدمی مداخن کر دے یا کسی کی عادت ہو جاتی ہے قسم خدا کی، قسم قسم خدا کی، بہت سے لوگوں کی زبان پر تکیہ کلام کی حیثیت سے یہ لفظ چڑھ جاتا ہے، یا یہ کہ کسی نے آ کر کہا تو کسی کی سنی سنائی بات پر ہم کہتے ہیں قسم سے میں کہتا ہوں کہ فلاں صاحب آ گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں آئے، یہ قسم لغو کہتے ہیں، بیکار ایسے محمل قسم کھا لیا تم نے تو یہ قسم معاف ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے. لیکن مستقبل کے سلسلے میں تم نے کوئی قسم کھائی جسے قسم یہ جو کہا گیا اقدتم الایمان، معتقد عقد کا قسم اگر تم نے کھا لیا ہو، گانٹھی جو آگے کے سلسلے میں مستقبل کے سلسلے میں کسی سلسلے میں تم نے قسم کھا لیا ہو تو اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. غلط قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑنا پڑے گا اور قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ بہت اہم ترین بات اس لیے ہے کہ یہ سورہ عہد و میثاق ہے. آدمی قسم کھاتا ہے تو قسم کی بنیاد پر قول و قرار عہد و پیمان کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، وعدے اور عہد و پیمان قسم کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو عہد و پیمان کی بنیاد پر حقوق و فرائض کھڑے ہوتے ہیں. بات فلسفیانہ نہ ہو جائے تو ایک مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ شادی ہے مثلا، یہ ایک عہد ہے دونوں کے درمیان، تو عہد کی بنیاد پر حقوق و فرائض ہیں، اصل میں میاں اور بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کے ٹرانزیکشن کا نام عہد ہے اور شادی ہے، کہ تم یہ حق دو یہ فرض لو، یہ فرض ادا کرو یہ حق لے لیا کرو، تو حقوق و فرائض کا ٹرانزیکشن ایکسچینج اس کی بنیاد عہد ہے، عہد کی بنیاد قسم ہے. یہ تینوں آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو زندگی میں سیاسی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، ازدواجی معاملہ ہو، زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی، حقوق و فرائض منتقل ہوں گے عہد و پیمان کی بنیاد پر، اور عہد و پیمان قول و قرار اور قسم کی بنیاد پر ہے. لہذا قسم کو سیدھا اور ہلکا نہ سمجھو، بلکہ اس کے بارے میں جو سخت رویہ ہونا چاہیے، غلط قسم اگر تم نے کھا لی ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. وہ کفارہ یہ ہے اطعام و عشرت مساکین، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا. وہ کون سا کھانا؟ جو تم کھاتے ہو. ہمارے پاس یہ ہے، یہ سب عادتیں ایسی ہو گئی، اب کھانا شب برات کو دینا ہے یا ستانے کی رات کو دینا ہے تو بریانی پکاؤ، فلاں پکاؤ اور کھچڑی پکاؤ، اس کے بعد ہم بانٹتے ہیں، اس کا ثواب ہے، اجر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. قرآن نے بتایا کہ بہت سی جگہ کھلانے کے لیے وہ چیز دو جو تم کھاتے ہو، اور خاص کر کفارے کے سلسلے میں جب یہ بات آئی ہے تو اور چیزوں کے لیے بھی وہی بات بدرجہ اتم پوری ہوتی ہے. تم جو کھاتے ہو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تم اپنے اہل و عیال کو جو کچھ کھلاتے ہو اسی معیار کا کھانا دس غریبوں کو کھلاؤ، یا پھر دس لوگوں کو کپڑے پہناؤ، یا پھر تین دن کے روزے مسلسل رکھا کرو. یہ تمہارے جھوٹے قسموں کی وجہ سے سچی بات یہ ہے کہ قسم ہم لوگ بہت کر لیتے ہیں، توڑتے ہیں، لیکن کفارہ اور اس کا وہ احساس نہیں ہوتا. قرآن نے کہا کہ غلط قسم کھانے کی وجہ سے تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا پھر روزے رکھا کرو، اور اپنے وحفظو ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. ایک تو یہ کہ قسم کو بے جا استعمال نہ کرو. اگر تم نے قسم کھا لیا ہو تو یاد رکھو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں میرا معاملہ آسان کر دے تو میں فلاں چیز ضرور کروں گا. بہت سے لطیفے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ ایک وہ براہمین کے بارے میں، پنڈت کے بارے میں لطیفے سناتے ہیں، لوگ اوپر چڑھ گیا، اترنا نہیں آ رہا تھا، اس نے قسم کھائی کہ ہم نیچے آنے کے بعد وہ فلاں گائے جو میرے پاس ہے میں اس کو بیچ کر تیرے راہ میں بھگوان تیرے نام پہ دان کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا. اب وہ جیسے جسے نیچے آیا اس کا دل بدلتا گیا، گائے سے جا کر اس نے بکری، بکری سے جا کر مرغی، مرغی سے جا کر انڈا، کیا کیا اس نے قسم کھائی، اس کو ہلکا کرتا گیا. کہتے ہیں نا، پھر جب وہ نیچے اترا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی، گائے بھی لے گیا مارکیٹ میں، جاتے جاتے مرغی بھی لے گیا. جا کر اس نے کہا کہ گائے کون خریدے گا 1 روپے میں، اور مرغی کی قیمت ہے 5,000 روپے. لہٰذا اس نے، اب لوگوں نے ہنسی مذاق تو کیا لیکن خرید لیا، تو اب بھگوان کے نام پر آ کر اس نے 1 روپے چڑھا دیا، کیونکہ گائے کی قیمت اس نے منت مانگی تھی اور مرغی 5,000 میں بیچا تو اپنے جیب میں رکھ لیا. یہ جو اس طرح کا جو لطیفہ سناتے ہیں یہ اصل لطیفے نہیں، انسانی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں یہ قصے، کہ انسان قسم کھاتا ہے. وحفظو ایمانکم، تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو. قسم جب کھا لیتے ہو کام پورا ہونے کے بعد اس قسم کو یاد رکھو، اللہ سے جو تم نے عہد و پیمان کیا تھا اسے یاد رکھو، اسے فراموش نہ کر جاؤ. اور اگر تم اس طرح فراموش کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت زبردست پکڑنے والا ہے. تو یہ جو قصے میں جو بیان کیا جاتا ہے اصل میں وہ ذہنیت، وہ آدمی کا مزاج بیان کیا گیا ہے کہ اس مزاج کے آدمی کو علمبردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وحفظو ایمانکم، اپنے قسموں کو محفوظ کرو، اس کی حفاظت کرو، نگرانی کرو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ اہم ترین آیت کہ قرآن مجید کی جس میں شراب کو بین کیا گیا. اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، شراب، جوا، آستانے اور پان سے، یہ رجس، نجس عمل ہیں، شیطان کے گندے حرکت ہیں، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو بچو، لعلکم تفلحون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب، جوے وغیرہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے، اور فی القمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں نماز سے اور ذکر سے غافل کر دے. شیطان یہ چاہتا ہے. فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے بچو گے کیا نہیں بچو گے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر پوچھتا ہے. یہ شراب کی حرمت کی آخری آیت ہے. پہلی آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی تھی جس میں لوگوں نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا ہے رائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل فیہما اسم کبیر وہ منافع للناس، اس میں بہت زیادہ برائیاں ہیں اور منافع بھی ہیں اس میں تھوڑی بہت. تو ایک تو یہ آیت آئے، پھر دوسری یہ آیت آئے جس میں فرمایا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حالت میں شراب پی کر نہ آؤ، یہ سیکنڈ سٹیج تھا. اور تھرڈ سٹیج میں یہ آیت آتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، جس میں شراب کی حرمت بیان کر دی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ اس حرمت کے سلسلے میں ایک واقعہ کہ کچھ لوگ مسلمان جماعت تھے اور حضرت انس کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور خوب شراب پی رہے تھے، پلا رہے تھے اور ہنگامہ مچا ہوا تھا. تو اچانک ایک آدمی اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، الا بحرمت القمور، الا بحرمت القمور، آگاہ ہو جاؤ کہ شراب کی ہر قسم آج سے حرام کر دی گئی ہے. تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے بھیجا انس کو، بیٹے دیکھو جاؤ معلوم کرو کہ کیا اعلان کر رہا ہے معلن. معلم کا اعلان سن کر حضرت انس آئے، بچے تھے، واپس آ کر کہا کہ اس طرح اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب کی ہر قسم حرام کر دی گئی ہے. فوراً صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے وہ حساس واقع ہوئے اور خدا کے احکام کا احترام اتنا کرتے تھے، فوراً شراب انہوں نے روک لیا. جس کو جو بوتل سے جام میں انڈیل رہا تھا اس شراب کو وہیں روک لیا گیا، جو شراب حلق کے اندر جا رہی تھی اس کو روک لیا گیا، حلق کے اندر جو شراب جا چکی تھی قے کر کے اس کو نکالا گیا. منٹوں میں آنن پانن سارے مدینے کے اندر ایک مانو میں شراب کا دریا بہنے لگا، نالیوں کے اندر شراب بہنے لگی. تو اس طرح سے شراب توڑ پھوڑ کر سارے پیالے، سارے برتن کو توڑ کر رکھ دیا گیا. اس آیت کے نزول کے فوراً بعد شراب بین کر دی گئی. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو قرآن نے پہلے سے ذہن بنایا، ذہن سازی کی، بیک وقت قرآن نے شراب کو حرام نہیں ٹھہرایا. 15-16 سال تک اسلام نے ذہن سازی کی ترغیب اور تلقین کے ذریعے سے. جب تلقین اور ترغیب کا معاملہ ختم ہوا تو تشریح کے ذریعے سے بین کر دیا گیا. موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں دنیا کی سب سے متمدن قوم، سب سے زیادہ علوم و فنون سے آراستہ ہونے کا زعم رکھنے والی قوم، امریکن قوم، اس نے بھی ایک مرتبہ شراب کو حرام کرنے کا ایک کھیل کھیلا تھا اور تقریباً 15 سال تک انہوں نے شراب کو بین کیا. 1920 سے لے کر 1934 تک تقریباً 14-15 سال کا وقفہ. تو 18th امینڈمنٹ تھا کانسٹیٹیوشن میں، وہ انہوں نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے سے یو ایس اے کے کانسٹیٹیوشن میں شراب کو حرام قرار دیا. شراب پر جو پابندی لگی تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے کیمپیننگ میں، اس زمانے میں جو کیمپیننگ تھے، سینما تو نہیں تھے، لیٹنٹ سینما کہا جاتا ہے، اور وال پوسٹرز کے ذریعے سے، بینرز کے ذریعے سے، اور کارٹونز کے ذریعے سے، پکچرز کے ذریعے سے حرام قرار دیا گیا اور شراب کو بین کیا گیا. بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر ہوئی کیمپیننگ پر اس زمانے میں، 1930s میں، 1920 سے لے کر 1933 تک 6.5 کروڑ ڈالرز اس زمانے میں انہوں نے خرچ کیے. اور بتایا گیا جتنا لٹریچر شراب کی حرمت کے خلاف پرنٹ کیا تھا، 9 ارب صفحات پر مشتمل لٹریچر تیار کیا گیا اور شراب کی پابندی اور حرمت کو بتایا گیا. اس کے امپلیمنٹیشن میں، اس حرام کرنے کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے 45 کروڑ ڈالرز کا استعمال کیا، 45 کروڑ ڈالرز خرچ کیے. سوچئے کس زمانے کی بات ہے، 1930 کی. پھر اس امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں 200 آدمی مارے گئے 13-14 سال کی مدت میں، ہاتھا پائی ہوئی پولیس سے اور اس سے اس سے، 200 لوگ مارے گئے اس کے امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں. اور 53,435 یعنی 50 پر 3,435 لوگ اریسٹ کیے گئے پورے 15 سال کی مدت میں، اور 1,60,00,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. سارے 1,60,00,000 ڈالرز کے جرمانے اس زمانے میں، 1,60,00,000 کے ڈالرز کے جرمانے پینالٹی لوگوں پر عائد کیے گئے. جیسے یہ بین کیا گیا، شراب کم ہونے کے بجائے شراب کی فروخت زیادہ ہو گئی، بوٹ لیگرز پیدا ہو گئے، اور بلائنڈ پکس کے نام سے چھپے چھپے مختلف جگہوں پر لوگوں نے شراب کی بزنس اور تجارت شروع کر دی. قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جو شراب 10 روپے میں بکتی ہوگی وہ 20 روپے ہو گئی، بتایا جاتا ہے کہ ڈبل اپ ہو گئے، دگنی ہو گئی شراب کی قیمتیں. اور پھر جو سیلرز تھے اس کے، وہ 10 گنا ملٹیپلائی ہو گئے. تو 4-5 ہزار اگر دکانیں تھی ہوں گی تو وہ ملٹیپلائی ہو کر 400 اور 10 ٹائم اس کے ملٹیپلائی ہو گئے. اور اس زمانے میں 93,831 بریوریز کو جو ہے انہوں نے بند کیا، شراب کی جو بنانے کی جو جگہ ہوتی اس کو بند کیا. لیکن ان تمام حرمتوں کے باوجود کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گیا، پینے والوں کی تعداد بڑھ گئی، شراب کا پینا پلانا بڑھ گیا. ایک سال میں 20 کروڑ گیلن شراب امریکن قوم پیتی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ عام دنوں سے یہ 3 گنا زیادہ ہو گیا. عام دنوں میں 20 کروڑ گیلن نہیں پیتے تھے، لیکن پوری امریکن قوم اتنا پینے لگی. اور اس میں 1918 میں جب یہ بین ہوا تو 252 لوگ مارے گئے شراب پی کر، مرے شراب کے پینے کے نتیجے میں. اور بچوں کے اندر شراب پینے کا رواج عام ہو گیا. یہ سب ہونے کے بعد جب اتنا بڑھ گیا تو امریکن قوم پریشان ہو گئی. روزویلٹ جب پریسیڈنٹ بنا 1933 میں، تو اس نے آ کر پھر اعلان کیا اور شراب کو جو حرام قرار دیا گیا تھا، حرام قرار دینے، چونکہ ذہن کو تیار نہیں کیا گیا، ذہن سازی نہیں ہوئی، لوگوں کے دل تیار نہیں ہوئے. اور خدا کا قانون ہوتا تو احترام ہوتا، کسی پارلیمنٹ کا قانون کیا احترام کیا جائے گا، اس کا کوئی احترام نہیں انسانوں کے پاس. یہی فرق ہے خدائی قانون اور انسانی قانون میں. تو لہٰذا پھر اس کو حلال کر دیا گیا، بین لفٹ کر دیا گیا، اور پھر شراب کو عام کر دیا گیا. شراب کے جو نتائج، جو خرابیاں آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بالکل قرآن مجید نے جو بتایا اس کے عین مطابق ہے کہ شراب جب آدمی پیتا ہے تو بدمست ہوتا ہے. بدمست جب ہوتا ہے تو اس سے بہت سی برائیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ عفت، عزت، ناموس، حیا، وفا، ان سب کا پاس و لحاظ نہیں کرتا. شراب پی کر بدمست ہوتا ہے تو عفتوں پر، عصمتوں پر، ناموسوں پر، حیا پر، وفا پر، وعدوں پر وہ ہاتھ ڈالنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور بغض اور عداوت اور جنگیں پیدا ہوتی ہیں. یہ پورا طویل سلسلہ چلتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے جب یہ آیتیں آئیں، تو اللہ کے رسول نے جب یہ آیت سنائی تو فوراً بیک وقت بین ہو گیا.
وَيَصُدُّكُمْ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل سورہ مائدہ کے اختتامی حصے پر ہم پہنچ چکے. کل جو بات، جس پر کل کا پروگرام اختتام کو پہنچا، وہ شراب کی حرمت سے متعلق تھا. اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج شراب کی حرمت کو نازل کیا اور شراب کو حرام قرار دیا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے شراب کو ایسے حرام جانا اس آیت کے نزول کے بعد اور مسلمانوں کے اندر اس سختی کے ساتھ اس کی پابندی کی گئی کہ شراب کے پیالے جو پیے جا رہے تھے وہ سب توڑ کر پھینک دیے گئے. حتیٰ کہ جو شراب